بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور پچھلے چند دروس میں ہم اس عظیم عقیدے کے ابتدائی جملے کے تعلق سے کچھ باتیں کر رہے تھے، اور جو سب سے پہلا اصول ہے اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کے باب میں، اس کے تعلق سے چند باتیں کی ہیں. اور اصول یہ ہے کہ ہر وہ نام اللہ تعالیٰ کا، ہر وہ پیارا نام اور ہر وہ صفت کمال جو قرآن اور صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر تعطیل کے، یعنی بغیر تحریف کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے، اور من غیر تحریف، من غیر تعطیل، بغیر تعطیل، بغیر انکار کے. دوسرا ہے من غیر تحریف، تحریف نہیں ہوگی. تیسرا ہے من غیر تکیف، اور چوتھا ہے من غیر تمثیل، بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور ان چار شرطوں کے تعلق سے ہم پچھلے چند درسوں میں بات کر رہے تھے، بڑی تفصیل سے فضل شیخ العلامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان چار شرطوں کے تعلق، ان شرطوں کے تعلق سے جو اہم دلائل ہیں اور جو چند غلط فہمیاں ہیں کے تعلق سے باتیں کی ہے. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تمہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، ولا تمثیل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا تمثیل، یعنی من غیر تمثیل جو شرط بیان کی جاتی ہے، یہ لفظ ہے. اس لفظ کے تعلق سے اور اس کی شرح میں فضل الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولا تمثیل سے مراد ہے من غیر تمثیل، یعنی حسن جماعت برات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تمثیل اور مثلیت بیان کرنے سے. اہل سنت بری ہیں اس سے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور نہ ہی صفات میں یہ تمثیل ممکن ہے. اور تمثیل سے مراد یہ ہے، تمثیل کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی دوسری چیز سے مماثلت کا ذکر کرنا. تو اس میں دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے جس میں آپ نے مماثلت کرنی ہے. اور تکیف کے لفظ اور تمثیل کے لفظ میں خصوص اور عموم ہے، کیونکہ ہر ممثل جو ہے مکیف، یعنی ہر تمثیل کرنے والا تکیف کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ہر تکیف کرنے والا تمثیل کرنے والا نہیں ہوتا. کیونکہ تکیف سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی کیفیت کا ذکر کرنا جس کا تمثیل سے کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پہ کہتا ہوں، یہ پین ہے جس کے یہ رنگ ہے اور یہ شکل ہے، یہ موبائل ہے اس کے یہ رنگ ہے، اس کے یہ شکل ہے، اس کے یہ اسکرین ہے، اس کا یہ چند اوصاف بیان کرے تو اس کی ہیئت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے، کیفیت، یہ تکیف ہے. لیکن تمثیل میں کیا ہوتا ہے، جب دو چیزیں کرتے ہیں، یہ پین اس پین جیسا ہے، یہ کتاب اس کتاب جیسی ہے، یہ موبائل اس موبائل جیسا ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں تمثیل، مثلیت بیان کرنا. اور شخص جماعت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان سب کو ثابت کرتے ہیں بغیر مثلیت بیان کرنے، من دون مماثلہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے، حیات ہے، ہماری زندگی جیسے نہیں، لیس مثل حیاتنا. اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ہمارے علم جیسا نہیں. اللہ تعالیٰ کا بصر ہے، ہمارے بصر جیسا نہیں. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، ہمارے چہرے جیسا نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ جیسا نہیں. وہ اس طریقے سے تمام صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی. کہتے ہیں اس میں جماعت کے عقید ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کوئی مماثلت نہیں مخلوق کے ساتھ، کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے دلائل ہیں. اب مثلیت کی نفی کی دلائل کیا ہیں؟ یہ سب فرماتے ہیں سمعی دلائل اور عقلی دلائل ہیں، ادلۃ السمعی و ادلۃ العقلی. سمعی سے مراد کیا ہے؟ نصوص قرآن اور سنت. والعقل اسم وجه عقلي دلائل ہے. وجو سمعی دلائل ہے اس کے دو قسمیں ہیں، خبر اور طلب، یعنی خبر کے انداز میں بھی یہ دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں، اور طلب کے انداز میں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ خبر کی تصدیق کی جاتی ہے، اور طلب سے مراد امر اور نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم بھی دیا ہے اور منع بھی کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ دلائل موجود ہیں. خبر کی جو دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، الاخر سورۃ الشورى آیت نمبر 11. تو یہ جملہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، جو پہلا جملہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس میں مثلیت کی نفی ہو رہی ہے. میں نے ایک درس میں بیان کیا تھا تدبر قرآن کے دروس میں کہ اس مثلیت کی نفی، یعنی کیسے خوبصورت انداز بیان میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، مثلیت کی نفی کی انتہا کر دی ہے، یعنی ناممکن ہے کہ مثلیت کسی صورت میں بھی ہو سکے. جس میں نے بتایا اس کے تین درجات ہیں یا تین طریقے ہیں، ایک تو بغیر کسی حرف، بغیر کسی لفظ کے، فلان شعر ہے یا فلان جو ہے لڑکی جو وہ چاند کا ٹکڑا یا چاند ہے. یہ ہماری تشبیہ کون سی ہے؟ تشبیہ بلیغ کہتے ہیں اسے. اور دوسرا ہے شعر جیسا ہے، اس میں کل اسد، فلان کل اسد. اور تیسرا ہے اس سے بھی دور تشبیہ، کمثل الاسد، فلان کمثل الاسد، یعنی شعر کے جیسے کے جیسا. تینوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے میں ہر اعتبار سے شعر جیسا ہے، بہادری میں، طاقت میں، اور اس کی گرج میں، بولنے کے طریقے سے، اس کی چال چلن میں، اس کی دہشت میں، تمام چیزوں میں اسد ہو گیا پورا. کل اسد بعض صفات ہیں بعض نہیں ہیں، بہادر میں ہوگا لیکن کس دہشت نہیں ہوگی، بہادر ہوگا کسی اور چیز میں کوئی کمی ہوگی، لیکن مکمل شعر جیسا نہیں ہے. تیسرا جو کمثل الاسد جو ہے تیسرا، اور دور تشبیہ ہے، یعنی بس کہا جاتا ہے وہ شعر جیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کی نفی کی؟ پہلے کی، دوسرے کی، تیسرے کی؟ یعنی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور آپ غور کریں، ایک واجب بھی لے لیں آپ، جہاں پر کمثل ایک ساتھ کئی جگہ پہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، منافقین کے تعلق سے اور بھی کئی جگہ پہ، اب اندازہ بیان کی خوبصورتی دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے، تشبیہ جو ہے، کس طریقے سے بیان فرمائی ہے، والله حیران ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے خبر میں جو سب سے اہم دلیل ہے مثلیت کی نفی کی، لیس کمثلہ شیء، پہلی دلیل ہے. اس آیت میں نفی صریح تمثیل کی، مثلیت بیان کرنے کی نفی صریح ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے هل تعلم له سمیا، اگر یہ جملہ جو ہے استفہام ہے، یعنی سوالی ہے، لیکن اس سے مراد نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے کوئی نہیں ہے. سورۃ مریم آیت نمبر 65. اور اگرچہ شخص فرماتے ہیں یہ انشاء ہے، لیکن بمعنی خبر ہے، کیونکہ استفہام ہے، اور استفہام بمعنی نفی ہے. تیسری دلیل ولم یکن له کفوا احد، سورۃ اخلاص آیت نمبر 4 میں. یہ تینوں دلائل میں مواصلت کی نفی ہو رہی ہے، اور یہ تمام جملے جو ہیں خبری جملے ہیں. اور طلب کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تجعلوا لله اندادا، آخر سورۃ البقرۃ نمبر 22. انداد سے مراد نظرا وماثلین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور مثل مت بناؤ، شریک مت ٹھہراؤ. تو یہاں پر کیا ہے؟ فلا تجعلوا نہیں ہے. اچھا، وقال دوسری آیت میں فلا تضربوا لله الامثال، الى آخر سورۃ النحل نمبر 74. یہاں پر بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال مت بیان کرو، یعنی کسی کو مثال ہی نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق کے ساتھ مثلیت بیان کی ہے، تو اس نے دو بڑے غلطیاں کی ہیں، خبر کی تکذیب بھی کی ہے، اور امر جو ہے اس کی بھی معصیت کی ہے. اس لیے بعض سلف نے یہ تکفیر کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مثلیت بیان کرتے ہیں، جیسے کہ نعیم بن حماد خزائی رحمه الله جو امام بخاري کے جو شیخ ہیں استاد ہیں وہ فرماتے ہیں من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر, جس نے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ بیان کی ہے اپنے مخلوق سے تو یقیناً اس نے کفر کیا ہے. اس لیے اللہ کائی نے شرح سنہ میں بیان کیا صفحہ نمبر 936 میں, اور امام ذہبی نے العلو میں بیان کیا ہے اس اثر کو, نقل کیا ہے صفحہ نمبر 116 میں. کیونکہ وجہ کیا ہے, کیوں تکذیب کی ہے؟ کیونکہ اس نے دونوں تکذیب کو جمع کر دیا ہے, خبر کی تکذیب کی ہے, دو غلطیاں کی ہیں. کس میں؟ ادھر بھی کیا ہوگا, لیکن جو میرے پاس ریفرنس ہے اس میں بھی ہے. اچھا, جو میرے پاس نسخہ اس میں یہی لکھا ہوا ہے. اچھا, وجہ کیا غلط, غلط کیا ہے؟ لأنه جمع بین التکذیب بالخبر وإحصان الطلب, خبر کی تکذیب کی ہے اور جو طلب ہے جو نہیں جسے منع کیا گیا اس کی فرم برداری نہیں کی ہے. یہ دلائل ہیں سمعی دلائل مثلیت کی, اسے یاد کرنے ہیں, یاد کرنا بہت آسان ہے. لیس کمثلہ شیء ہی کافی ہے, مزید کرنا ہے. ولم یکن له کفوا احد, هل تعلم له سمیا, فلا تجعل لله اندادا, فلا تضر لله الامثال. یہ سارے دلائل جو ہیں اس میں مثلیت کی نفی ہو رہی ہے. دوسری قسم کے دلائل جو ہیں عقلی دلائل ہیں, کہ خالق مخلوق میں مثلیت کا امکان ہی نہیں ہے, اور اس کے کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے خالق اور مخلوق میں وجود کے اعتبار سے مماثلت ہو ہی نہیں سکتی. تو سب سے پہلے وجود کے اعتبار دیکھ لیں آپ, کیونکہ خالق کا وجود واجب الوجود ہے, ہمیشہ ہے, اور مخلوق کا وجود کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے. پہلے عدم تھا, پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے, پھر فنا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, کوئی ابتدا نہیں, کوئی انتہا نہیں ہے. وہ الاول والآخر جس اللہ نے فرمایا ہے, کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں ہے. تو وجود کے اعتبار سے دیکھ لیں آپ, مماثلت ہو ہی نہیں سکتی. دوسرا اعتبار ہے کہ عظیم تباین ہے خالق اور مخلوق میں, صفات اور افعال میں. اللہ تعالیٰ کے صفات اور افعال دیکھ لیں اور مخلوق کے دیکھ لیں. اس کی مثال شیخ صاحب نے دی ہے کہ سننے کی صفت, اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اب مخلوق کی سننا دیکھیں آپ, پہلے عدم تھا, اس کا سننا بھی نہیں تھا, پھر وہ وجود میں آئے, پھر اس نے سننا شروع کیا. پہلے کمزور تھا, سنتا نہیں تھا, پھر آہستہ آہستہ طاقت میں, پھر بڑھاپے میں آہستہ آہستہ وہ مزید پھر کمزور ہو جاتا ہے, پھر کو بہرا بھی ہو جاتا ہے, سنتا بھی نہیں ہے, یا بیماری لاحق ہو جاتی ہے, سننا کم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا سمع دیکھیں آپ. سورۃ مجادلہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. سید عائشہ فرماتی ہیں میں اسی کمرے حجرے میں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی شکایت کی اور اپنا مسئلہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ میں اسی کمرے کونے میں بیٹھی تھی, مجھے باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی بہت ساری باتیں, اور رب سبحانہ وتعالیٰ ساتویں آسمان عرش اللہ سے اوپر سے اس کی باتوں کو سن کر آیت نازل فرمائی ہے. تو کتنے تفاوت ہے, تباین ہے اور تباعد ہے خالق و مخلوق کے. صرف اس صفت کو دیکھ لیں آپ, تمام صفات کو دیکھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھ, مفعول کو اور مخلوق کے افعال کو بھی دیکھ لیں, تو یہ جو فرق ہے آپ کو بالکل واضح نظر آ جائے گا. تو دونوں میں مثلیت ہو ہی نہیں سکتی, کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے. تیسرا اعتبار جو ہے اس مثلیت کی نفی کا جو عقلی دلیل ہے, ذات کے اعتبار سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اور مخلوق کی ذات, پہلا تھا وجود, دوسرا صفات اور افعال, تیسرا ہے میں اسی ترتیب کے ساتھ جا رہا ہوں جو شخص نے ہمیں بیان کی ہے. ذات کے اعتبار سے بھی بہت بڑا تباین ہے اور فرق ہے خالق اور مخلوق میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وسع کرسی السماوات والارض, سورۃ بقرہ آیت الکرسی 255, اور سورۃ زمر آیت نمبر 67 میں 67 میں, والارض جمیعا قبضته, تمام زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اور مخلوق میں سے کسی کی جرت نہیں کوئی اس طریقے سے کوئی کر سکے ذات کے اعتبار سے بھی. تو خالق اپنی ذات اور صفات جو اس ذات کے تابع ہیں صفات, ان میں بالکل الگ ہیں, اور جو مخلوق ہے وہ بالکل الگ ہے. دونوں میں تماثل اور مثلیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. چوتھی جو عقلی دلیل ہے یا چوتھا اعتبار جو وہ یہ ہے کہ ہم مخلوقات کو دیکھتے ہیں, مخلوقات کے آپس میں بھی صفات کے اعتبار سے اختلاف ہے, شدید تباین و اختلاف ہے. بصر کو دیکھ لیں, کیا دو لوگوں کی جو بینائی کی پاور ہے, طاقت برابر ہے؟ نہیں, ان کو سننے کی طاقت برابر ہے, بولنے کا انداز برابر ہے. اچھا, ان کے ہاتھ کو دیکھیں, مخلوق کے ہاتھ, انسان کے ہاتھ کو دیکھیں, کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ لیکن برابر ہے, ایک جیسے ہیں 100%. شکل تو ایک, ہاتھ کو ہاتھ ہی کہا جاتا ہے. یہ اگر ایک جنس کی مخلوق ہو, مختلف جنس کے مخلوقات ہوں, ہاتھی کے ہاتھ کو دیکھ لیں, چوٹی کے ہاتھ کو دیکھ لیں, شیر کے ہاتھ کو دیکھ لیں, بلی کے ہاتھ کو دیکھ لیں, سب کو ہاتھی کہا جاتا ہے نا, نہیں؟ اب ان کا آپس میں کمپیئر کر کے دیکھیں, ایک جیسے ہیں کیا؟ اب صفت ایک ہی ہے, معنی بھی ایک ہے, ہاتھ کہا جاتا ہے, اور مخلوق میں تفاوت اور تباین بالکل واضح موجود ہے, تو خالق اور مخلوق میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے مماثلت تو ناممکن ہے. اگر مماثلت مخلوق میں نہیں ہے جبکہ ایک صفت ہے, تو خالق مخلوق میں کیسے ممکن ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناممکن ہے. اس لیے جو مماثلت کی یا تشبیہ کی بات کرتے ہیں, وہ کہ اپنے عقل میں خرابی ہے, کیونکہ ان لوگوں نے پہلے یہ سوچا ہے کہ تشبیہ لازم آتی ہے. وہ تشبیہ کا لفظ بیان کرتے, آگے بیان کرے کہ تشبیہ کا لفظ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں, وجہ کیا ہے, کیا فرق ہے تمثیل میں اور تشبیہ میں. لیکن عام لفظ تشبیہ وہ استعمال کرتے ہیں جو منکرین صفات ہیں. الغرض, تو تشبیہ سے سب سے پہلے ان کے دماغ میں جو بیماری ہے, اس بیماری پہ انہوں نے دیکھا ہے, اسے پس منظر میں دیکھا ہے کہ تشبیہ لازم آتے اگر اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرتے ہیں, اور اس تشبیہ سے ڈرنے کی وجہ سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے, انکار کر دیا ہے. سبحان اللہ, تشبیہ تو ہے میرے بھائی, ہے نہیں, مثلیت تو ممکن ہی نہیں ہے. کتنے کیسے ہو سکتے اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے, مخلوق بھی سنتی ہے, تشبیہ تو آ گئی. سبحان اللہ, اگر ہم کہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, مخلوق کا بھی ہاتھ ہے, تو تشبیہ لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, جگہ لازم آتی ہے, پھر یہ لازم آتا ہے, وہ لازم آتا ہے. اللہ کے بندے, جب یہی آیت صحابہ نے سنی, یہی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے اور تمام اسماء و صفات کا ذکر ہے, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی, یہ بات ان لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ یہ آپ لوگوں سے کم عربی جانتے تھے وہ, کیا یا سمجھتے نہیں تھے, یا بس جو مل گیا بس چپ چاپ بغیر کسی اعتراض کیسے مان لیا, بغیر سمجھے, بغیر سوچے سمجھے, ممکن ہے کیا؟ مربی عربی ہم سے اچھے جانتے تھے, انہیں پہ زبان پر قرآن نازل ہوا. اگر ان اسماء و صفات میں ذرہ برابر میں کوئی چیز میں کوئی خدشہ ہوتا ہے, ان کو سب سے پہلے سوال کرتے ہو کہ ممکن کیسے ہے, ہم تشبیہ لازم آ رہی ہے, کیونکہ تشبیہ لازم آتے ہی نہیں ہے, اس نے سوال ہی نہیں کیا ہے. یہ کب آئے, یہ غلط سوچ کب آئے؟ جہ بن صفوان اور اس کے مقلدین جو ہیں, جب ان لوگوں نے عقل کو نقل سے آگے کرنے کی کوشش کی اور بہت ہی بڑا کچھ کام کرنا چاہا نصوص کو چھوڑ کر, پسے پس ڈال کے, تو پھر ایسے ٹھوکرے کھائیں کہ تاریخ میں عبرت, مقام عبرت بن گئے سب کے لیے. سبحان اللہ, واپس آتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جب مخلوق میں تباین موجود ہے تو خالق مخلوق میں باب اولا ہونا چاہیے. اور پھر چوتھی دلیل, تیسری دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں, فطرت کی دلیل بھی موجود ہے, کیونکہ دلائل تو دو کی بات کی تھی شروع میں, سمعی اور عقلی دلائل. اور فطری دلیل جو ہے کہ فطرت کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو پھر خالق مخلوق میں مثلیت ناممکن ہے, کیونکہ مخلوق جو ہے وہ اپنے فطرت سے جانتا ہے کہ جس کی وہ عبادت کرتا ہے, جس کو پکارتا ہے, وہ جیسے ہو ہی نہیں سکتا, اس کی مثل ہوتا تو پھر کیوں اسے پکارتا ہے؟ تو فطرت سے انسان, کیونکہ انسان فطرت سے کس کو پکارتا ہے؟ اللہ ہی کو پکارتا ہے, عبادت اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ فطرتاً ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, پھر اس کو ماحول جو ہے جیسے ملتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے. یہودیت کا ماحول یہودی بن جاتا ہے, نصرانیت کا ماحول تو نصران بن جاتا ہے, مجوسی ہو تو مجوسی بن, جیسے حدیث میں آیا ہے. تو اصل بچہ جو پیدا ہو, اگر اس کو چھوڑ دیا جائے, کوئی تعلیم نہ دے آپ اس کو, بند کمرے میں بچہ پیدا ہو, اس کو کھانا پینا دے اور کچھ نہ کہیں اسے, اس کو دیکھیں اس کا دل کس کے ساتھ جڑتے, پکارتا کس کے ہو, سوال ہی پیدا ہو کہ اللہ سے اللہ کس کو کسی کو پکارے. وہ کیوں؟ اپنی فطرت پر ابھی بھی وہ بچہ زندہ ہے, اس کی فطرت ابھی بھی زندہ اور فطرت پر قائم ہے وہ. سبحان اللہ, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فطرت سے بھی انسان جانتا ہے کہ جیسے انسان کہ مثل انسان ہے, اس کو نہیں پکار سکتا, تو دوسری ایسی ذات ہے جسے وہ پکارتا ہے جو انسان جیسے ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں سے یہ ثابت ہوا کہ مثلیت جو ہے اس کی نفی ہو گئی ہے سمعا وعقلا وفطرۃ، ان تین دلائل سے. پھر کچھ غلط فہموں کا ازالہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض ایسی احادیث ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بعض ایسی احادیث ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، جو صحیح احادیث ہیں، جس میں ہمیں کوئی اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں تمثیل ہے یا نہیں ہے، ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تم اپنے عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو، چودہ چاند کو دیکھتے ہو. عنقریب، بے شک عنقریب، صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ عنقریب تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ تم چودہ کے چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. لا تظلمون فی رؤیتی، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. اور اس میں کما جو ہے تشبیہ کے لیے، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کما جو ہے تشبیہ کے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے تو، اور قاعدہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اس حدیث پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو تشبیہ آ رہی ہے سامنے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس غلط فہمی کا ازالہ یا جواب دو طریقوں سے ہے، ایک اجمالی جواب ہے اور دوسرا تفصیلی جواب ہے. وہ میں سے گزارش کرتا ہوں حضرت سامعین سے کہ آپ نوٹ کر لیں، یہ جو علمی مسائل ہیں آپ کو ہمیشہ اگر آپ اس کو کامن سینس تھوڑا استعمال کر بھی یاد کرنے کی کوشش کریں تو بالکل آسان ہے، ایک دو دفعہ ریپیٹ ہوگا تو اگر آپ تھوڑا سا دھیان کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. آپ مجمل دلیل ہے اور تفصیل دلیل. مجمل سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس حدیث کے ذکر کے علاوہ جواب ہے جو اس جیسی ہر حدیث کے لیے اور ہر اس مسئلے کے لیے جس میں یہ تشبیہ یا مماثلت کی کوئی شبہ ہو، تو اگر آپ یہ جواب دے دیں تو جمالی جواب ہو جائے گا تمام اس مسئلے کے تعلق سے، تمام جو بھی غلط فہمی سب دور کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں اجمالی جواب. تفصیلی اسی حدیث کے تعلق سے تفصیلی جواب ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. جب اجمالی ہوتا ہے تو جنرل ہوتا ہے، تفصیل ہوتا ہے تو اسپیسیفک اسی چیز کے لیے ہوتا ہے. دوسری بات، اب اجمالی جواب کیا ہے؟ سنیں شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کبھی بھی تعارض نہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. ٹھیک ہے، اجمالی جواب میں کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ایک طرف سے تو لیس کمثل شیء نفی ہو رہی ہے، اور حدیث میں کما ترون تشبیہ ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے قاعدہ کیا ہے جنرل؟ کہ کنٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دونوں وحی ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کے پاک کلام وحی ہے، اور حدیث بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، واضح ہے. کیونکہ دونوں حق ہیں، قرآن بھی حق ہے، صحیح حدیث بھی حق ہے، اور حق میں کبھی تعارض ہو نہیں سکتا، قاعدہ یہ ہے. رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، سورۃ النساء نمبر 82. اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر آپ کو ضرور نظر آ جاتا، اس میں اختلاف کثیر ہوتا. اور اگر کبھی بھی کسی کو کوئی گمان ہو جائے، کوئی شبہ ہو جائے کہ بعض نصوص میں کوئی تعارض لگتا ہے کسی کو، تو یہ چار چیزیں یاد رکھنے، کیونکہ اصل مسئلہ نصوص میں نہیں ہے، وہ تو حق ہے، حق میں تعارض ہوتا نہیں ہے. مسئلہ کس میں ہے؟ جس کے اندر شبہ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے اندر ہے. سب سے پہلے اما لقلۃ العلم، علم کی کمی کی وجہ سے تعارض نظر آ رہا ہے. دوسرا ہے اما لقصور الفہم، علم تو لیکن سمجھنے میں خلل ہے. پہلا کیا ہے؟ علم کی نفی ہے، علم نہیں ہے تو جہالت میں انسان کیا تعارض نظر آئے گا، اور کیا کم علمی کی وجہ سے، قلت العلم. دوسرا علم تو ہے لیکن سمجھ میں خلل ہے، سمجھ کی کمی ہے. تیسرے وہم للتقصیر فی بحث و تدبر، مزید اس کی جستجو میں لگ کر مزید دلائل اکٹھے کرنے میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، بحث اور تدبر میں، اس میں غور فکر کرنے میں کوئی کمی ہو گئی، تقصیر ہوا ہے. اور اگر آپ اس میں اچھے طریقے سے ان دلائل کو اکٹھا کرتے اور ان کو ایک سامنے رکھ دیتے تو انشاءاللہ یہ اشکال ابہام دور ہو جاتا. اور چوتھا ہے، اگر یہ تمام چیزیں موجود تب بھی نہیں کوئی مانتا، وَإِمَّا لِسُوءِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، تب تو پھر نیت میں خلل اور گڑبڑ ہے، اس کی نیت میں خرابی ہے. کیونکہ ان نصوص کو جمع بھی کر لیا ہے، سمجھ بھی آ گیا ہے، ظاہر میں تعارض صرف آپ کو نظر آ رہا ہے جو حقیقتاً ہے ہی نہیں، اور آپ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں، تو پھر کیا بچتا ہے؟ جب وہ کہتے علم بھی ہو گیا، سمجھ بھی آ گئی ہے، اور جمع بھی کر لے سارے نصوص، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے نہیں تعارض لازم آتا ہے، کیا بچتا ہے؟ پھر اپنی نیت کو دیکھے بھائی اللہ کے لیے، اور اس کا جا کے علاج کروائیں، تو نیت پہ خلل لازم آ جاتی ہے، کیونکہ دو چیزیں، یا تو آپ کی نیت درست ہے اور نصوص میں تعارض ہے جو کہ ناممکن ہے، تو دوسری بات کیا ہے؟ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر دوسرا جواب جو اجمالی جواب جس سے متفرع ہے آگے، کہ آیات جو ہے وہ دو قسم کی ہیں، نصوص اس میں حدیث، جب آیت ہے قرآن تو حدیث بھی اس میں باب اولا شامل ہے، کہ متشابہ اور محکم، محکم ہے پہلے پھر متشابہ ہے، اور ہمیشہ قاعدہ کیا ہے کہ متشابہ کو محکم پھر لوٹایا جاتا ہے، اور اس کے دلیل سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے ہی آپ پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمایا قرآن مجید اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہ اسی قرآن مجید میں سے، آیات محکمات، آیات محکمات ہیں، پرفیکٹ آیات ہیں، محکم ہر اعتبار سے، ہن ام الکتاب، وہ اصل آیات ہے کتاب کی، اور ام اسے کہتے جس طرف لوٹایا جاتا ہے، فامہ ہاویہ، جیسے سورۃ القارعہ میں آیا ہے، یعنی لوٹائے جائیں گے جہنم کی طرف، اعوذ باللہ، تو ام اسے کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ اخر متشابہات، دوسرے قسم کی آیات متشابہ آیات ہیں، اور متشابہ سے مراد یہ ہے کہ دوسرے نصوص کی ضرورت پڑ جاتی ہے سمجھنے کے لیے، اگر آپ اکیلا دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ کمی پیش نظر آتی ہے سمجھنے میں، اس معنی مکمل آپ کو نظر نہیں آتا، پھر تعاوض کے شک پڑ جاتا ہے، شبہ پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن، اس جب آپ مزید سمجھ کر دوسرے آیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو محکم آیات ہیں، تو اس کا اشکال ابہام دور ہو جاتا ہے. محکم کو سمجھنے کے بالکل واضح آیات ہیں، ام الکتاب ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. متشابہ آیات وہ آیات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اور آیات کا سہارا لینا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، تاکہ معاملہ جو ہے آسان ہو جائے اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے. اچھا، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ جن کے دلوں میں کوئی کجاہ یا ٹیڑھا پن ہے، کوئی دل میں کوئی خرابی ہے، بیماری ہے، کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون ما تشابہ منہ، کس کی اتباع کرتے ہیں؟ ان کن آیات کی؟ جبکہ دونوں آیات ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان متشابہ آیات کو لے لیتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویل، فتنہ چاہتے ہیں اصل میں، اور اپنی مرضی سے ان سے کو معنی تاویل کر کے بنانا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جو اصل معنی اور تفسیر ہے، تاویل معنی تفسیر بھی ہے، جو اصل معنی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. والراسخون فی العلم، یہ تو تھے پہلے کون قسم کے کون لوگ تھے جو متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں، یعنی کہ دلوں میں کوئی بیماری ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں الراسخون فی العلم، جو علم میں ثابت قدم ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ یقولون، کہتے ہیں، آمن بہ، ہمارا ایمان ہے ان تمام آیات پر، متشابہ پر بھی ایمان ہے، محکم پر بھی ایمان ہے، کل من عند ربنا، تمام اللہ تعالیٰ کی، ہمارے رب کی طرف سے ہے. فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ، الى آخر سورۃ آل عمران آیت نمبر 7. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ويحملون المتشابه على المحكم، شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رسول فہم کا طریقہ کیا ہے؟ کہ متشابہ کو لوٹا دیتے محکم کی طرف، حتى يبقى النص كله محكما، تاکہ جو تمام نص محکم باقی رہ جائے. یہ ہے اجمالی جواب، واضح اجمالی جواب، ان پر تعارض نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں وحی ہیں، اور وحی میں تعارض کبھی ہو نہیں سکتا. اگر کسی کو، یعنی وہ کون سی وجوہات جس میں تعارض نظر آتا ہے؟ قلت العلم ہے، قلت الفہم ہے، تیسرا تقصیر بحث میں، تدبر میں، چوتھا ہے سوء القصد والنیۃ، اور پھر اجمالی جواب کیا ہے؟ کہ قرآن کی مجید کی اور نصوص جو احادیث کی دو قسم کی آیات ہیں، محکم ہیں، متشابہ ہیں، جو محکم ہیں وہ اصل آیات ہیں اور اصل نصوص ہیں، جن کا معنی بالکل واضح اور ظاہر ہے، جن کو سمجھنے کی مزید کسی اور نص کی ضرورت نہیں ہوتی. متشابہ وہ ہیں جن کو مزید سمجھنے کے لیے اور نصوص کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی اور اللہ تعالیٰ یہ حکمت ہے کہ اس لیے ان کو بیان کیا متشابہ کو، تاکہ لوٹایا جائے محکم کی طرف، وہ آزمائش ہے. یہاں پر دو قسم کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، وہ جو اس کا حق ادا کرتے ہیں متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا کے، اس پر تاکہ دونوں پہ عمل ہو جائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ سوء القصد ہو، تمام چیزیں جو موجود ہیں، اور صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، فطرت چاہتے ہیں، تو ان کا کیا طریقہ ہے؟ وہ متشابہ کو، محکم کو چھوڑ متشابہ کو پکڑ لے تو کہ دیکھ ہمارے پاس بھی دلیل ہے. تو یہ سب سے پہلے جواب کیا ہے؟ اجمالی جواب. حدیث میں بھی محکم ہے اور متشابہ ہیں دونوں، لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. کئی حدیث ایسی جو کہ آپ دوسری حدیث کی طرف واپس لوٹنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. بالکل محکم آیت ہے، وہ معکم اینما کنتم، معیت والی آیت.
میرا سوال یہ
قرآن کی بات، مجھے پتہ ہے، وہ ویسے کہہ رہے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت کی بات کر رہے ہیں. مثال دے رہے ہیں، مثال نہیں کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسا مثال نہیں دی. یہ معروف ہے، یعنی محکم آیت کی مثال الرحمن علی العرش استوى. اچھا، یہ محکم ہے، ٹھیک ہے. اور متشابہ اس موضوع، متشابہ کیا ہے؟ وہ معکم اینما کنتم. لوگوں نے کیا لیا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. کہاں سے؟ وہ معکم اینما کنتم. اور حبل الورید والی آیت جو ہے، اقرب من حبل الورید کہتے ہیں، متشابہ آیت میں سے. تو کیا کرنا ہے؟ تاکہ تمام پہ عمل ہو جائے، لوٹا دینا ہے کس پہ؟ جو محکم آیت ہے، العرش پر مستوی ہے. اور جب ذات اور صفات کی بات کریں، تب ہم کو سمجھانے کے لیے کہتے کہ ذات عرش پر مستوی ہے، اپنے علم سے، اپنی مدد سے، اپنی اعانت سے ہر جگہ موجود ہے. لیکن اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں، اور ان آیات کو آگے لے کے جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو اصل محکم ہے، تو یہ غلط ہے. رہی حدیث کی بات، جب آیت میں موجود ہے، حدیث میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اس میں کئی مثالیں ہیں، کبھی ان شاء اللہ اس پہ بات کریں گے. تفصیل جواب ذرا غور کریں. تفصیل جواب جو ہے اس حدیث کے تعلق سے، کہ جو عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عن قریب، وہ صحابہ سے مخاطب ہیں، کہ اپنے رب کا دیدار کرو گے، دیکھو گے جیسے تم چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو، دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. تو سب سے پہلا جواب ہے، جو تفصیل جواب ہے، اس حدیث میں جو تشبیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چاند سے نہیں ہے. ایک تو ہے مرئی، ایک ہے رؤیت. ایک انسان جب دیکھتا، تین چیزیں ہیں، ایک ہے دیکھنے والا، ایک جسے دیکھا جا رہا ہے، تیسرا دیکھنا جو اصل فعل ہے. یہ چیز تین چیز ہے نا. اب حدیث میں کیا ہے؟ دیکھنے والے کی تشابہ کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں. جسے دیکھا جا رہا ہے اس کی، یا دیکھنے کی جو اصل فعل ہے دیکھنا، رؤیہ جو ہے. سترونا کما ترونا، عن قریب دیکھو گے جیسے کہ تم دیکھتے ہو، یہ بات ہے نا. اگر یہ کہتے کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو مرئی ہے، بات ختم ہے، غلط ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ چاند جیسا ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں اس میں حدیث میں، اور نہ ہی اس کا معنی دور تک بھی کوئی معنی اس میں آتا ہے. کیونکہ لفظ کیا ہے؟ سترونا کما ترونا، رؤیہ کی بات ہو رہی ہے، مرئی جسے دیکھا جائے اس کی بات نہیں ہو رہی. تو اس حدیث میں یہ معنی موجود ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اگلا لفظ جو ہے، اگلا جملہ کیا ہے؟ لا تضامن فی رؤیتہ، تمہیں دیکھنے میں دقت نہیں ہوگی. تو بات دیکھنی کی ہو رہی، نہ کہ جسے دیکھا جا رہا ہے، اس کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ تفصیلی جواب ہے. دوسری حدیث جیسا فرماتے ہیں، جس میں اشکال لوگ پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اپنی صورت پر. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے. اور صورت مطلب ہے اسے کہ جو دوسرے کی مثل ہو، ملتی جلتی ہو. اور ہمارے عقل میں تو یہی بات آ سکتی ہے نا، کیونکہ جب آپ لیٹر لکھتے ہیں، اس کو فوٹو کاپی کرتے ہیں، تو کاپی اور اصل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کو. اس کی ہم کہتے ہیں صورت الاصل، ایسے کہتے ہیں نا، اس اصل کی یہ تصویر و صورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اعلم اصدق وانصح وافصح للخلق، وافصح الخلق، سب زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے، سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کا فرمان. اس کا جواب کیا ہے؟ پہلے تو مجمل جواب، اجمالی جواب. اس میں کیا اجمالی جواب ہے؟ دونوں وحی ہیں، وہی بات ہے. جس رب نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اسی رب کے رسول نے فرمایا ہے إن الله خلق آدم على صورته. دون وحي ورث من تعارض ممكن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دونوں حق ہیں اور حق ہمیشہ حق ہوتا ہے جس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. حق لے کو بعض و بعض سوال نہیں پیدا ہوتا, ورنہ حق کہاں پھر؟ یہ حق ہے باطل ہے, دو چیزیں ہیں. حق ہے تو اس میں جھوٹ کا امکان نہیں ہے کسی صورت میں. یہ کیسا حق ہے جو ایک کو لے تو دوسرے جھٹلانا پڑے گا؟ جب حق کا ہے تو پھر دونوں صحیح ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, جمع کرنا دونوں میں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر راستہ کیا ہے؟ آپ سمجھ قاصر ہے, جمع نہیں کر سکتے آپ, تو پھر آپ کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے. آپ نے کہا ہے آمنا بھی کل من عند ربنا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ آل عمران نمبر 7 میں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے, جیسا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے, اور ہم اپنا سر جھکا دیتے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے سامنے. تفصیلی جواب یہ ہے, جس رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, وہ اسی رب کا رسول ہے جس نے یہ فرمایا ہے, لیس کمثلہ شیء. اور قاعدہ یہ ہے کہ رسول کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا جس نے مرسل, جس نے یعنی بھیجا ہے, مبعوث فرمایا ہے, اس کی تکذیب ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی ہے متفق علیہ حدیث میں سے, بخاری مسلم میں, کہ سب سے پہلے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی صورت جو ہے چاند جیسی ہوگی. ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر, یہ بھی آپ وسلم کا فرمان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنتی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے یہ چاند جیسے ہوں گے ہر اعتبار سے, یا کسی قدر چاند سے مشابہت ہے ان کے چہرے کی خوبصورتی میں, گول چہرے ہوں گے, چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے, پہلا ہے دوسرا؟ اگر آپ پہلا معنی لیتے ہیں تو مطلب پتھر جنت میں داخل ہوئے, یہ ناممکن ہے, معنی ہی نہیں ہے. اگر دوسرا معنی لیتے ہیں تو پھر اشکال بھام دور ہو گیا کہ جب آپ تشبیہ کی بات کرتے تو ہر اعتبار تشبیہ مراد ہی نہیں ہوتی کسی صورت میں بھی. تو دوسرا جواب بھی ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ خلق آدم علی صورتہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے صورتہ میں, اضافہ تشریف ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونفخت فیہ من روحی, آدم علیہ السلام کے تعلق سے اب روح سے میں نے پیدا کیا, مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے آدم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ جو روح تھی اس میں سے روح نکال کے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دی, نہیں, بلکہ من روحی سے کیا مراد ہے؟ وہ روح جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے اور اپنی طرف نسبت اس لیے کی ہے تاکہ, کیونکہ اس روح کا شرف ہے, من روح تو روح ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے اس روح کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ونفخت فیہ من روحی سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ اضافت تشریف, نسبت ہے تشریف اور بلند درجہ بیان کرنا, اس کا اصل مقصد یہ ہے. اور عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے, اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ذاتیں الگ ہو اور اس میں نسبت کی جائے تب یہ تشریف کی, جیسے کہ بیت اللہ, اللہ کا گھر, جو الگ الگ چیزیں ہیں, اللہ کی ذات اللہ کا گھر دو الگ چیزیں ہیں, لیکن نسبت کس لیے ہوئی؟ ناقۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی اونٹنی, تو اونٹنی مخلوق ہے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو یہ شرف والی اونٹنی, عام اونٹنی نہیں ہے, یہ گھر شرف والا گھر ہے, عام گھر نہیں ہے. اسے نفخت فی من روحی وآدم علی صورتہ, اگر آپ نسبت دیکھیں نا, جو اضافہ ہے جو نسبت ہے, اس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ ایک ہی چیز ہے, لیکن ید اللہ, وجہ اللہ, یہ بھی تو اضافہ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ ایک ہی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ, یہ ایک صرف کیا ہے؟ یہ اضافت ہے, لیکن اضافت صفت موصوف کی اضافت ہے. لیکن جب الگ ذات کی بات ہو رہی ہے جو قائم بذاتی ہے, الگ ہے کیونکہ چہرہ الگ سے ہو نہیں سکتا, ہاتھ الگ سے ہو نہیں سکتا, کیا آپ کو دیکھے ہاتھ قائم بذاتی ہی نہیں ہے, لیکن مخلوق تو ہے, اللہ کا گھر بھی ہے, اللہ کی اونٹنی بھی ہے, آدم علیہ السلام بھی ہے, وعيسى السلام كنت على وسيه فرمى نفخته فيه كيف روسه كلمة من الله قال لك الكلمة هي في سارة كيا هي إضافة شرف بيان کرنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر اسماء و صفات کے تعلق سے صفات کے تعلق سے ہو تو یہ صفت سے صفت مراد ہوتا ہے. اور اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الآخرة سورة أعراف آيات نمبر 11. تصویر اس کی بنائی ہوئی آدم علیہ السلام ہے, تصویر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ سورت جو ہے احسن المخلوقات. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, اللہ نے ارشاد فرمایا سورة 3 آیت نمبر 4 میں. تو یہ اضافت جو ہے نسبت جو ہے تشریف کے لیے ہے کہ خصوصی طور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی یہ سورت پیدا کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے, تو یہ بھی ایک تشریف تھی آدم علیہ السلام کی. اور اس لیے یہ بھی حدیث میں ہے کہ چہرے کو نہیں مارنا, چہرے پہ مارنا نہیں ہے جیسے حدیث میں آیا ہے. اسی حدیث کے سیاق میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کیا, اسی حدیث کے سیاق میں چہرے پہ مارنے سے بھی منع فرمایا ہے سبحان اللہ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اگر بات کرنی ہے جواب میں تو پہلا جواب یا دوسرا جواب یہ ہے جو تشریف کے اضافے کی بات ہو رہی ہے, اور پہلا جواب جو ہے وہ کیا تھا؟ پہلا جواب یہ تعارض نہیں ہو سکتا, اور اس سے مراد جو ہے جیسے کہ تفصیل جواب میں جیسے کہ چاند کی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے چہرے چاند جیسے ہوں گے, تو تشبیہ لازم نہیں تھی ہر اعتبار سے, کوئی قدر مشترک ہے لیکن مکمل طریقے سے تشبیہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. اور اس اعتبار سے اعلیٰ صورت ہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی صورت ہے, اللہ تعالیٰ یعنی انسان جیسی صورت ہوں گے نعوذ باللہ, مطلب ہرگز نہیں ہے, لیکن مطلب اس سے کیا مراد ہے تشریف ہے. اور یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو انسان کا بھی چہرہ بھی دو آنکھیں ہیں, تو اس قدر یہ قدر مشترک ہے صرف اس اعتبار سے, یہ نہیں کہ ہر اعتبار سے ایک جیسے ہیں.
جب بھی اضافہ ہوگا
خالق کا مخلوق کے ساتھ, خالق مخلوق کا اضافہ جب بھی ہوگا تو تشریف کا ہوگا, یہ قاعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا اللہ تعالیٰ کی طرف اضافہ ہو تو پھر وہ صفت, اس کا مطلب معنی یہ ہے.
جو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا نہیں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتے ہیں
احاطہ کے اعتبار سے, وَلَيْحُطُونَ بِهِ عِلْمًا. اچھا اب آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں تو صورت کیا ہے جو آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بھی ہے, تو اسے شیخ صاحب فرمایا آخر میں تو ہم یہ کہتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, آنکھ ہے, ہاتھ ہے, اور ساق بھی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے, لیکن اس سے لازم نہیں کہ ان تمام چیزوں میں مؤثرت ہو انسان کی, کیونکہ اس میں کچھ قدر ہے مشابہت کا کسی قدر کے, جیسے وجود میں اللہ موجود ہے مخلوق میں موجود ہے کہ ایک جیسے تو نہیں ہے, یہ قدر مشترک تو لازم ہوتا ہے وجود کے اعتبار دیکھیں, اللہ موجود ہے کہ نہیں, مخلوق موجود ہے کہ نہیں, تشبیہ لازم آ گئی. تو اگر آپ کہیں نو وجود ہو نہیں سکتا تو پھر ایک طرف تو کرنی پڑے گی, ناممکن ہے, محال ہے. اور اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ رسول جماعت کے یہ عقیدہ ہے کہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں مخلوق کی صفات سے مماثلت نہیں کرتی, اور ہمارا تمام صفات پر ایمان ہے, من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکیف ولا تمثیل. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تشبیہ اور تمثیل دو مختلف لفظ ہم سنتے ہیں, زیادہ بہتر کون سا لفظ ہے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کے تعلق سے, تمثیل یا تشبیہ؟ تمثیل, اوکے, تمثیل کا لفظ ہے, مثلیت کی نفی ہے. ہم یہ کہ بغیر تشبیہ نہیں کہتے, ہم بغیر تمثیل کیوں کہتے ہیں, وجہ کیا ہے اور یہ بہتر کیوں ہے بغیر تمثیل؟ سب سے پہلی وجہ کہ قرآن مجید میں بھی جو ذکر ہوا ہے نفی تمثیل کی نہ کہ تشبیہ کی نفی ہے, لیس کمثل ہی شے, لیس شبہ ہی نہیں ہے, لیس کمثل ہی شے ہے, تو نفی کی چیز کی گئی مثلیت کی, تو قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے. فلا تجعلوا لله اندادا بھی یہی معنی ہے, ضد کہتے ہیں جو مثلیت رکھتا ہو, تو دونوں دلائل میں یعنی ایک مثل کے لفظ سے دوسرا ند کے لفظ سے دونوں کا معنی ایک ہے. تو نفی جو ہے وہ قرآن مجید میں اس لفظ کی گئی ہے. دوسری وجہ, اگر تشبیہ کی نفی کی جائے تو وہ لوگ جو اہل سنت کو مشبہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں گے کہ جب نفی ہو رہی ہے تشبیہ کی تو پھر جو اہل سنت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کرنے والے ہیں. جب تشبیہ نہیں ہے غیر تشبیہ وہ ہمیں مشبہ کہتے ہیں. جب ہم بھی کہتے ہیں غیر تشبیہ دیکھیں وہ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خود اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں, عوام الناس کنفیوز ہو جائیں گے. پھر تو اسے لفظ جو تمثیل ہونا چاہیے تشبیہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تشبیہ کی مطلق نفی کرنا صحیح نہیں ہے, غلط ہے. یہ غور سے سنیں, اہم بات ہے. تشبیہ کی مطلق ہر اعتبار سے نفی کرنا غلط ہے, صحیح نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ دو کوئی بھی دو چیز اٹھا کے دیکھ لیں ان میں کوئی نہ کوئی قدر مشابہت موجود ہوگی. کوئی چیز دیکھ لیں آپ, بعض چیزوں میں کم سے کم کسی ایک چیز میں تو قدر مشترک ہوگا ان کی تشبیہ کے اعتبار سے. اور اگر ہر اعتبار سے اب تشبیہ مطلقاً آپ کو نفی کر دیں تو خالق اور مخلوق میں کوئی چیز قدر مشترک ہوگی بھی نہیں, وجود بھی نہیں ہوگا, پھر سب نفی ہو جائے گا اور یہ ممکن نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ وجود کو دیکھنا, ایسا فرماتے ہیں اس کے اصل خالق مخلوق دونوں شامل ہیں, قدر مشترک دونوں میں ہے. تشابہ صرف اعتبار اس اعتبار سے وجود کے لفظ میں کہ دونوں موجود ہیں, ورنہ اگر دیکھیں حقیقت میں تو فرق ہے. خالق کا وجود واجب ہے, مخلوق کا وجود ممکن ہے. یعنی خالق ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, اور جو مخلوق ہے پہلے عدم تھی پھر وجود میں پھر فنا ہو جائے گی. اور اسے سمے کو بھی دیکھ لیں, جو سننے کی جو صفت اور تمام صفات کو بھی آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کو یہ کہیں پہ قدر مشترک کوئی جز آپ کو نظر آئے گا, لیکن ہر اعتبار سے ممکن نہیں ہے. ہر اعتبار سے کہیں تو مثلیت لازم آتی ہے. قدر مشترک کسی چیز کو لے تو تشبیہ کا لفظ آتا ہے, لیکن نفی تشبیہ کی نہیں, نفی جو ہے تمثیل کی. اچھا, بعض علماء تشبیہ کے لفظ سے نفی کرتے ہیں, غیر تشبیہ بھی کہتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے ان کا؟ غیر تمثیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر دونوں کو سامنے رکھا جائے بہتر کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ غیر تمثیل. وجہ کیا؟ نمبر ایک قرآن میں یہی اسی کا ذکر ہے, نمبر دو کہ لوگ جو ہیں جو اہل سنت جماعت کے مخالفین ہیں وہ مشبہ کہتے ہیں. جو غیر تشبیہ کہیں گے تو عوام الناس میں یہ اشکال ابہام سے پیدا ہو جائے گا, یہ کیسے جو خود اقرار بھی کرتے ہیں انکار بھی خود کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی. اور تیسرا جو ہے کہ قدر مشترک دو چیزوں میں لازم موجود ہوتا ہے, اور خالق مخلوق موجود کے اعتبار سے قدر مشترک موجود ہے. سمع سننا, اب سننا کا معنی تو معروف ہے, یہ قدر مشترک تو موجود ہے خالق و مخلوق میں, لیکن اصل جو سننے کی تفصیل ہے کیسے سنتا ہے, وہ کیفیت ہے, حقیقت, یہ تو اللہ بہتر جانتا کیا ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے اور اصل جو صفت سمع کی سننے کی وہ تو قدر مشترک موجود ہے, واضح ہے نا. اور بعض علماء ایک عقل دلیل بھی دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں آپ, اب سفید رنگ دیکھ لیں آپ, دیوار سفید ہے, یہ رنگ سفید ہے, وہ رنگ بھی سفید ہے, ایک جیسا کیا؟ قدر مشترک ایک ہی, سب رنگ ایک ہی ہے, تفاوت کتنا ہے اس میں؟ زمین آسمان کا تفاوت ہے. یعنی ایک چیز کو بھی دیکھ لیں آپ, اس میں قدر مشترک اگر تھوڑا سا بھی ہے تو نام وہی ہوگا, اس کا نام تبدیل نہیں آئے گا جب تک وہ چیز اس میں موجود ہے. لیکن جب اس کی حقیقت بدل جائے گی اور اس میں رنگ شامل ہو جائے گا, پھر وہ رنگ الگ ہو جائے گا اس کا, لیکن ایک ہی چیز قدر تفاوت تشبیہ موجود ہوتی ہے. الغرض, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تشبیہ اور تمثیل کے تعلق سے تو تشبیہ کا لفظ جو ہے اسے بہتر ہے تمثیل کا لفظ استعمال کرنا ہے. اور آخر میں پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تکیف اور تمثیل میں فرق کیا ہے. یاد رکھیں دو فرق ہیں. سب سے پہلا فرق ہے کہ تمثیل جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کسی صفت کی مثلیت بیان کرتے ہوئے اس کو بیان کرتے ہیں, یعنی فلاں کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ جیسا ہے, تو میں دو چیزوں کو ہونا لازم ہے. لیکن تکیف میں جو ہے یہ قید نہیں ہوتی, صرف اب حیت اس کی بیان کرتے ہیں, کیفیت بیان کرتے ہیں, ہاتھ کیسا ہے, کمپیریزن نہیں ہوتا اس میں. ایک ہاتھ اس کی آپ ڈسکرپشن بیان کرتے ہیں, کیفیت بیان کرتے ہیں, ایسا ایسا ہاتھ ہے. مثلیت میں دونوں کو سامنے رکھ کے آپ کمپیئر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, دوسرے فرق جو ہے کہ کیفیت جو ہے صرف حیت اور صفت میں ہوتی ہے, لیکن جو مثلیت ہے صفت عدد میں بھی ہوتا ہے، نمبر میں بھی، یہ نمبر اتنے نمبر کا ہے، یہ بھی اتنے نمبر کا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے اللہ الذي خلق السماوات، اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، تو تشبیہ اس میں مثلیت جو ہے کس میں، عدد میں بھی آ گئی ہے، سات آسمان اور سات زمین ہیں اس اعتبار سے، لیکن کیفیت میں عدد ممکن ہے نہیں ہے، کیفیت میں آپ دو کمپیئر نہیں کرتے، ایک ہی بات کرتے ہیں اور اس کی حیئت اور صفت بیان کر دیتے ہیں، مثلیت میں حیئت بھی ہے صفت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ عدد بھی ہے، تو مثلیت میں یعنی معنی جو ہے اس کیفیت سے زیادہ ہے۔ تو یہ آج کے درس اتنا کافی ہے، اور مثلیت کے تعلق سے ہم الحمدللہ مکمل بات کر لی ہے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ مزید جو اس تعلق سے جو دلیل ہے لیس کمثلہ وہ سمیع البصیر، اس پہ ہم بات کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔